ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز حاضرین مجلس حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یعنی کہ توفیق عطا فرمائے آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں ہمارے امام صاحب نے بھی جمعے کی خطبے میں اور جمعے میں اعلی حضرت کی سیرت کے ایک چند گوشے بیان کیے اور کراچی میں کئی جگہ عرس منعقد ہوا. سفر کے مہینے میں تین ہمارے بزرگادین ایسے ہیں جن کے آراس منعقد ہوتے ہیں. وہ تینوں شخصیات کون ہیں؟ حضرت مجدد الفیسانی، احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، اور ایک حضرت داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی تو آپ بہت کچھ آپ نے سن لیا. آج ہم حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کے کچھ معاملات، ان کی زندگی کچھ گوشے، ان کے کشف المحجوب جو ان کی ایک مارکات العرا کتاب ہے، ان کے مندرجات میں سے چند ایسی چیزیں ہم سب کے لیے بہت نصیحت آمیز ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے. حضرت داتا گنجبخش علی حجویری بنیادی طور پر افغانستان کے رہنے والے تھے. غزنی ان کا شہر تھا. غزنی اور جلاب یہ دو محلے تھے. مورخین کا گمان یہ ہے کہ جلاب جو ہے یہ حضرت داتا گنجبخش علی حجویری کا ننیال تھا، اور حجویر جو ہے وہ والدین آپ کے حجویر میں رہتے تھے. حجویر حجویر دونوں تلفظ سے یہ پڑھا گیا ہے، حجویری بھی کہا جاتا اور حجویری بھی کہا جاتا. تو وہاں پیدا ہوئے. تاریخ پیدائش محققین نے بہت سراغ لگانے کی کوشش کی مگر نہیں مل سکا. اس کی وجہ یہ ہے کسی بزرگ کی شہرت جب آخری وقت میں ہو تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ کیسے معلوم کیا جائے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ صلاح الدین محمود، صلاح الدین محمود جو، اس کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے حضرت داتا صاحب کی ولادت ہوئی. سلطان محمود غزنوی سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، کبھی کبھی اس کے دربار میں جاتے ہیں، اور ایک فلسفی سے آپ کا مناظرہ بھی ہوا، مورخین نے لکھا ہے، بڑے بڑے تذکرہ نگار. اچھا، اب داتا صاحب کو سمجھنے کے لیے سوائے کشف المحجوب کے اور کوئی کتاب نہیں کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی زندگی کیا تھی. جہاں جہاں انہوں نے اپنا تذکرہ کیا ہے وہی باتیں مورخ جو ہے وہ ہیر پھیر کر وہی باتیں لکھتا ہے. تو اتنا پتہ لگتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آنا جانا تھا, لیکن اس سے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور خود کشف المحجوب سے مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کوئی وہ سرکاری درباری قسم کے پیر یا مولوی نہیں تھے. عموماً علماء سرکاری درباروں میں اس لیے رسائی رکھتے ہیں تاکہ بادشاہ کی نکیل ڈالی جائے اور اس کو سیدھے راستے پر چلایا جائے, اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے کوئی ٹوکنے والا ہی نہ ہو تو پھر وہ بے مہار قسم کا اونٹ ہو جاتا ہے, جہاں چاہے منہ مارنے لگ جاتا ہے. علماء اور مشائق اس لیے بادشاہوں سے میل جوڑ رکھتے ہیں تاکہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے, ورنہ بسا اوقات تو پوری پوری زندگی بادشاہ لگے رہتے ہیں اور بڑے بڑے صوفیہ جو ہیں ان سے ملتے نہیں. جیسے ایک مشہور بزرگ گزرے, بہت اخبار میں ان کے پیشن گوئیوں پر کلام آتا رہا, حضرت نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے کے بادشاہ نے, ان کا ایک مرید تھا جو فوجی افسر تھا, اس کو بڑے بڑے عہدے کی پیشکش کی کہ تم ایسا کرو کہ اپنے پیر صاحب سے ہماری ملاقات کروا دو. تو مرید گیا, حضرت ایک پانچ منٹ ملنے میں حرج کیا ہے, آپ مل لیں, اس میرا عہدہ بھی بڑھ جائے گا, بات بھی رہ جائے گی میری. فرما دیکھو ہماری اس کی اگر ملاقات ہوئی, یہ صوفیہ کا مشرب دیکھی, اگر ہم اس کے بادشاہ سے متاثر ہوئے تو ہماری صوفیت گئی, اور اگر وہ ہماری صوفیت سے متاثر ہوا تو اس کی بادشاہت گئی. تو ایسی ملاقات سے کیا غرض کہ دونوں میں سے ایک کا نقصان یقینی ہو. منع فرما دیا, نہیں ملے. تو ایسے بھی صوفیہ گزرے کہ جنہوں نے بڑے بڑے درباروں میں جانا پسند ہی نہیں کیا اور مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے. ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے, اس کا ایک صدر تھا فخر الدین نام تھا اس کا, انہوں نے مسلمانوں کو شکار کرنے ایک مسلمان صدر بھی بنا دیا تھا, اور اس کے بعد دوسرا صدر بھی مسلمان رہا ابو الکلام, جو ان کا ایٹمی سائنسدان, اس کو بھی صدر بنایا. تو صدر نے حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اجازت چاہی, تو آپ نے اجازت نہیں دی. اندرا گاندھی نے اجازت چاہی, نہیں دی. فرمایا کہ تم لوگ تو ہزاروں مسلمانوں کے قاتل, میں تم سے کیا کروں گا مل کر. پھر بریلی شریف جب میں گیا تو پھر لوگوں نے بتایا کہ وہ بغیر پروٹوکول جیسے عام آدمی آتا ہے اس طرح آن کر مل کر چلے گئے. بولے کہ مفتی اعظم ہند نے اجازت نہیں دی. اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اور ایک صوفی نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. تو یہ بزرگان دین کا اپنا مشرف ہوتا ہے, نہیں ملتے وہ بادشاہوں سے. تو محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ تو بڑا متقی پرہیزگار بادشاہ تھا. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے واقعات پر کئی صفحے لکھے, سلطان محمود غزنوی کی, اس کی بادشاہت کے, اس کے عدل کے, اس کی خوبیوں پر بے انتہا مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ مدہ تھے, اور ایک صوفی آدمی تھا اور بزرگان دین کا بڑا ادب اور احترام بھی کرتا تھا. تو یہ تصدیق ہوئی مورخین سے کہ سلطان محمود غزنوی کے انتقال سے کچھ دن یا کچھ سال پہلے پیدا ہوئے, اور اس کا انتقال ہوا ہے 400 ہجری میں. تو حضرت داتا گنجبش علی حجویری کی ولادت جو ہے وہ 400 ہجری یا 400 ہجری سے کچھ پہلے ہوئی, اور اس کے بعد پوری دنیا کا سفر کیا. بڑے بڑے صوفی منش آدمی جہاں بھی تھے بڑی بڑی دور سراغ لگا کر وہاں پہنچے اور ان سے ملاقات کی, جیسا کہ خود ان کی کتاب سے ثابت. وہ اکابر حضرات کے جن کے ارشاد کو ایک سنت کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے, ابو القاسم قشیری بہت بڑے بزرگ تھے, تصوف میں ان کا رسالہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے. ان سے بھی ملاقات, اور سب کا ذکر ان کلف معشوم میں لکھا کہ میں گیا ان سے ملاقات کی, ان سے ان کا مشرب دریافت کیا, ان سے اکتساب فیض کیا. بہت ایک زمانہ سیاحت میں گزارا حضرت داتا گنجبش علی حجویری, جیسا کہ خود کشف المحجوب سے یہ ثابت ہوتا. اور پھر اس میں جن جن سے ملے ان کے کچھ نصیحت آموز اقوال بھی انہوں نے نقل کیے, جگہ جگہ قصے ان کے نقل کیے ہیں. ان میں سے ہم آج چند نکات کو لیتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہے اور ہماری زندگی اور دنیا سنوارنے کے لیے بہت کافی. ایک عالم صوفی کا واقعہ لکھا, انہوں نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد میں نے اس میں سے تین چار باتوں کا اخذ کر لیا، باقی چھوڑ دیا. وہ تین چار باتیں کیا اخذ کی انہوں نے؟ ساری زندگی علم سیکھنے کے بعد. یہ توجہ طلب ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھے. فرماتے ایک بات تو میں نے یہ سیکھ لی کہ ایک میرا طالب ہے اور میں اس کا مطلوب، اور وہ ہے موت، ہمیشہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ موت ہے اور یہ آئے گی، اب اس کے بعد میں موت کا خوف میرے دل سے نکل گیا. ایک بات تو میں نے یہ اخذ کی اپنے پورے زندگی بھر کے علم سے، اور دوسری بات میں نے یہ حاصل کی کہ کچھ مجھ پر فرائض ہیں، کچھ مجھ پر واجبات ہیں، اور میں خود ادا کروں گا تب وہ ادا ہوں گے، کسی اور کے کرنے سے نہیں ہوں گے. کہ باپ کی نماز چلی گئی تو بیٹا پڑھ لے باپ کی طرف سے، باپ کے روزے چھوٹ جائیں تو بیٹا رکھ لے، ایسا نہیں، وہ مجھ ہی کو کرنے. لہذا میں نے کیا کیا، اس کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو گیا کہ یہ کام جب مجھے کرنا ہے تو مجھ ہی کو کرنا. ایک بات یہ میں نے ان سے علم سے حاصل کی، اور ظاہر ہے. اور ایک بات میں نے یہ حاصل کی کہ میرا رزق لکھا ہوا اور وہ مجھے جہاں بھی میں ہوں گا وہ مجھے ملے گا. اب جب یہ میں نے اطمینان کر لیا علم فضل کو حاصل کر کے کہ میرا رزق لکھا ہوا ہے، میں دنیا میں کہیں بھی ہوں تو وہ مجھے ملے گا، تو میں نے پھر زیادہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا. ہاں، کہ جب مجھے ملنا ہی ہے جو میری قسمت کا ہے تو زیادہ دوڑنے سے کیا فائدہ، ملنا اتنا ہی. اس لیے میں نے زیادہ کی دوڑ جو ہے وہ چھوڑ دی. اب آپ دیکھیے، صوفیہ سے ہٹ کر ہم عام دنیا دار کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. ایک بنگلہ ہو سوتے ہیں دو ہو جائے، ایک کروڑ کا بینس ہو سوتے ہیں دو کروڑ ہو جائے. اچھا، اب لیکن ملنا وہی جو آپ کی قسمت کا ہے. لیکن ہاں، جو قسمت کا ہے وہ بھی کم ملے گا جبکہ آپ کوشش کریں. یہ نہیں کہ بغیر کوشش کے آپ بیٹھ جائیں دروازہ لگا کر جو دے گا تو اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کر کے دے گا، ایسا بھی نہیں. کوشش کریں، جب کوشش کرو گے تو جتنی قسمت کا ہے وہ تمہیں ملے گا. اور مولانا روم اس کو بہت پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، بڑی بڑے دقیق مسئلے کو ایک حکایت اور ایک واقعے میں سمو دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا بے روزگار، وہ ایک مرتبہ جنگل گیا تو اس نے دیکھا جنگل میں ایک لومڑی ہے، اس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں اور بہت سانڈ ہو رہی، اتنی موٹی تگڑی. میں ذہن سے سوچنے لگا کہ جب یہ خود شکار کر کے کھا نہیں سکتی، اتنی موٹی کیسے ہو گئی. میں اس کی نگرانی کرتا رہا، اور نگرانی کرنے کے بعد میں نے دیکھا ایک شیر آیا شکار کر کے، اور شیر نے پھر اپنا اصل مال جو ہوتا ہے جانور کا شکار کا وہ خود کھا لیتا، اور جو فالتو ہوتا اس کو پھینک دیتا. تو اب شیر نے کیا کیا، اپنا شکار کرنے کے بعد جو اس کے مال نقد تھا وہ تو خود کھایا، اور کھانے کے بعد اس نے گوشت کا لوتھڑ پنجے سے کھینچ کر ایسے لومڑی کی طرف ڈالا، لومڑی نے وہ کھا لیا. اب یہ شخص دیکھنے لگا، یہ ہے کہنے لگے وہ راز کہ یہ لومڑی جو ہے وہ شیر کے حصے میں سے کھاتی. تو یہ چلا گیا گھر اپنے، کہنے لگے جو اللہ لومڑی کو اس جنگل میں بغیر کسی مشقت کے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے گا. وہ بیٹھ گیا گھر میں آرام سے، کیا اب آ رہا ہے، ایک دن بھوکا گزرا، دوسرا دن بھوک سے گزر گیا، لیکن آیا نہیں اوپر سے کوئی رزق اس کے. اب پریشان ہو گیا، مرتا کیا نہ کرتا، بڑا پریشان ہو کر نکلا باہر. تو کہتے ہیں مولانا روم سمجھانے کے لکھا، ایک غیب سے آواز آئی، کہنے لگے واہ بھائی پاگل، ایک نمبر کا پاگل آدمی، تم نے لومڑی سے سبق لیا. ارے تجھے تو شیر سے سبق لینا چاہیے تھا کہ کمائے اور محتاجوں کو کھلائے، تو لومڑی بن کے بیٹھ گیا گھر میں، ہے نا. تجھے تو شیر سے سبق لینا چاہیے تھا کہ کمائے اور محتاجوں کو کھلائے، مگر افسوس کہ تو نے لومڑی سے سبق لیا. تو جو ملے گا قسمت کا وہ بھی آپ کی کوشش سے ملے گا، یہ نہیں کہ خود بخود آپ کے گھر پہ آ جائے گا چھت پھاڑنے کے بعد، ایسا نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوا کہ جب دیکھ لیا میں نے کہ میری قسمت کا مجھے ملنا ہے، تو میں نے زیادہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا. تو کیا ہو گیا، ایک طرف سے سکون ہو گیا کہ جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملے گا، اور جتنا میں کوشش کر سکتا ہوں رزق کے لیے وہ میں کرتا رہتا ہوں. لیجیے، ایک طرف سے فارغ ہو گئے، اور یہ کہ موت سے بے خوف ہو گیا جب مجھے پتا لگ گیا کہ ایک میرا مطلوب ہے اور وہ مجھے پکڑے گا، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں رہوں اور مجھے ضرور پکڑے گا. اب موت کا خوف میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے دیکھ لیا کہ موت ایک دن آئے گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں موت کے خوف سے لوگ کتنا گھبراتے ہیں، کیا بچ جاتے ہیں؟ دیکھیں ہم بڑی بڑی جب میٹنگوں میں جاتے ہیں نا، گورنر کے یہاں، آئی جی کے یہاں، تو سب سے بڑا مسئلہ لوگ یہی پیش کرتے ہیں، دیکھیے صاحب ہمارے اتنے بڑے علامہ ہیں، ان کے لیے آپ نے کوئی گارڈ نہیں رکھے، ایک گارڈ رکھیں، ان کے لیے سپاہی رکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی مار دے۔ میں اپنا مشاہدہ کہتا ہوں، آج تک جتنے مارے گئے نا لیڈر، سب کے پاس گارڈ تھے، گارڈ بھی گئے اور وہ خود بھی گئے۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے بہادر علی ایس ایچ او، 10 گن مین اس کے گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بنگلے پہ مارنے والوں نے قبضہ کیا، اور جب تھانے کی گلی میں گھسا ہے 1000 راؤنڈ چلائے کلاشن کوف کے، گاڑی چلنی ہو گئی، اور یہاں اپنے پستول تک ہاتھ ڈال کر نکالنے کی نوبت نہیں آئی، اور 12 کے 12 گارڈ مر گئے۔ ہاں تو اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، بھائی کوئی ملک الموت پروف گاڑی تلاش کرو، بم پروف تو نکال لیا آپ نے، اور بلٹ پروف بھی گاڑی نکال لیا، اب تو ایسی گاڑی ہو جس میں ملک الموت نہ آئے، ایسی تلاش کرو، وہ تو آئے گی، کتنی آپ نگرانی کر لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، اس کو تو آنا ہے۔ ان کا جب میں نے دیکھ لیا کہ موت آئے گی، اب خوف میرا دل سے نکل گیا، وہ تو آنی ہے، چاہے میں کتنی ہی حفاظتی معاملات کر لوں، اور وہ آنی، اور آنی بھی کیسے، کہ جہاں سے روح قبض ہونی وہاں ہوگی، کوئی جگہ بھی بدلی نہیں جائے گی، ایک نظام قدرت ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونے والی ہو خود بخود ایسے آثار ہوں گے وہاں پہنچ جائے گا وہ۔ مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدو بے شرح محال الموت والقبور میں ایک واقعہ نقل کیا، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ملک الموت آئے اور اس کو غور سے دیکھا، اس آدمی کو، تو وہ ڈر گیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور آپ ہوا کو حکم فرمائے کہ مجھے اڑا کر کے اور ہند کی سرزمین پر لے جائے۔ ہند کی سرزمین پر ہوا لے گئی، ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع، جیسے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا اور موت آ گئی۔ پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی، تو حضرت سلیمان نے پوچھا، وہ جو اس دن میرے برابر آدمی بیٹھا تھا، اس کو تم گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں اس کی روح تو مجھے ہندوستان سے قبض کرنی، اور یہ اب تک آپ کے پاس بیٹھا ہوا۔ خود ہی اس نے کہہ دیا کہ اب ہوا خوم فرما کہ مجھے ہند کی سرزمین پر لے جائے، کہنے لے وہاں جب گیا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی، دن وقت اور جگہ تک متعین ہے، ٹلے گا نہیں۔ اس لیے اب موت کا خوف نکل گیا میرے ذہن سے، وہ تو آنی ہے ایک دن۔ یہ انہوں نے کہا، یہ چار باتیں میں نے علم سے اخذ کی، اور سارے ساری بنیادی باتیں علم کی۔ اب آئیے کچھ اور چند باتیں۔ بادشاہ سلامت کہیں سے جا رہے تھے، داتا صاحب نے لکھا تھا کہ فقیر راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اب جو بھی کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہو تو اس کو یہ حویس ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، مجھے سلام کریں، سلوٹ کریں، بھئی بادشاہ سلامت جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے فقیر کو پکڑ کر کے کہا کہ مانگ لے جو مانگنا ہے، میں بادشاہ ہوں، دنیا سنور جائے گی تیری، اس فقیر سے۔ اور واقعی میں وہ فقیر تھا۔ وہ اس نے کیا جملہ کہا وہ سنیے آپ۔ کہنے لگے، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے غلاموں سے کیا مانگوں گا، میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا۔ اچھا، اب بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے غلاموں کے غلاموں سے میں نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا، بتائیے ذرا ہم آپ کے غلام کیسے ہو گئے؟ تو پھر فقیر نے کہا کہ سن، میں نے حرص اور حواس کو اپنا غلام بنا لیا، اور تم اس کے غلام ہو یا نہیں؟ بھائی حویس کا بندہ غلام ہوتا یا نہیں؟ حرص کتنی ہوتی ہے آدمی، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ انہوں نے کہا، اس کو میں نے اپنا غلام بنا لیا، ہرس اور حویس کو، اور تم اس کے غلام ہو، اب میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا؟ بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے واقعی فقیر کو غلط کہا، صحیح نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یہ بات، کہ اپنے آپ میں وہ ہو کر کے کہ بادشاہ ہوں، مانگ لو، کیا مانگنا ہے تمہیں؟ ہاں تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی مانگوں بھی، کیا مانگنا ہے مجھ سے؟ دیکھیے فقیر نے کیسا جواب دیا اس کو، بادشاہ جو ہے وہ جلا جواب ہو گیا کہ واقعی ہرس حویس تو ہے ہمارے پاس، اور اس کے غلام تو ہیں، ہم سبھی ہیں ہرس اور حویس کے غلام۔ انہوں نے کہا، میں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، ہرس اور حویس کو، تو میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں؟ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے فقیر۔ تو ایسے نکات پر مشتمل ہے کشف النہجو، کہ واقعی آدمی پڑھے۔ اب یہ کشف النہجو کے متعلق کچھ معلومات۔ ان کے ساتھ ایک ان کے پیر بھائی آئے تھے جن کا نام تھا سید احمد، وہ بھی لاہور آئے۔ انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کچھ سوالات کیے تصوف کے، داتا صاحب سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوالات پڑھے اور پھر میں استخارہ کرتا رہا کہ میں اس کو جواب دوں یا نہیں دوں. استخارہ میں یہ نکلا کہ مجھے اس کے جواب دینا چاہیے، سائل ہے، ضرورت مند ہے، اس کے جوابات دینے چاہیے. تو میں نے قلم اٹھایا اور اس کے جوابات لکھنے پر کمر بستہ ہوا اور میں نے اس کے جوابات لکھے، جس کے نتیجے میں پوری موٹی زخیم کتاب کشف المحجوب جو ہے یہ معرض وجود میں آئی. تو میں نے اس کے جوابات لکھے تو ایک ظاہر ہے کہ پوری کتاب بن گئی. اچھا، اور کتاب کو اگر پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ بالکل شاید وہ آج کل کا ہی کوئی دور تھا جس میں حضرت داتا صاحب نے کہا کہ جس میں جاہل صوفیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا خانقاہوں پر اور تصوف اور طریقت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. تو ان کی کتاب سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جاہل صوفیوں کے اور نقلی پیروں کے خلاف بڑا زبردست لکھا. فرمایا کہ یہ نقلی پیر ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کتاب اس لیے لکھی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تصوف اسی کا نام جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں تصوف طریقت کس کا نام. اس پر انہوں نے کتاب لکھی تو بیزار تھے جاہل صوفیوں سے داتا صاحب. اور پھر بذات خود بہت بڑے عالم تھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. کشف المحجوب پڑھنے سے پتہ لگتا کہ وہ حدیث فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے. جہاں جگہ جگہ انہوں نے قرآن مجید، احادیث مقدسہ کے حوالے دیے، صوفیہ کے حوالے دیے. حضرت داتا گنجوش علی حجویری جب لاہور آئے، یہ مذہباً حنفی تھے. اچھا، مشرباً صوفیوں کا اپنا ایک مشرب ہوتا ہے، اس کو بھی مذہب کہتے ہیں. تو ان کے پیر و مرشد جو تھے وہ حضرت جنید بغدادی کے مذہب پر تھے. وہ فرمایا تصوف میرا مسلک جو ہے وہ جنیدی ہے. تو تصوف میں بھی وہ جس اپنے بڑے پیر کے نقش قدم پر چلے تو اس کو بھی تصوف میں مذہب کہتے ہیں. کہا میں حضرت جنید بغدادی کے مذہب پر ہوں اس لیے کہ میرے جو پیر ہیں وہ بھی حضرت جنید بغدادی کے مشرب میں تھے. اب حضرت داتا گنجوش علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت صرف چند چھ یا سات واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. حضرت امام حسن کے ایک صاحبزادے تھے حضرت زید بن علی، حضرت داتا گنجوش علی حجویری ان کی اولاد سے تھے، یوں سید تھے. اور تصوف میں بہت ہی چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو سلسلہ تصوف ہے آخری میں جا کر کے داتا صاحب کا شجرہ وہیں مل جاتا. مثلا داتا صاحب کے پیر و مرشد نام تھا حضرت ابو الفضل، ان کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت ابو الحسن محمد، اور وہ مرید تھے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ، اور شیخ شبلی جو ہیں وہ مرید تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. حضرت جنید بغدادی حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے شجرے میں یہ سارے لوگ موجود ہیں. شیخ شبلی، بحر شبلی، شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک اور عبد واحد، بیریا کے پاس، یہ شجرے میں شیر بھی. الحمدللہ میں نے جتنے ہمارے مشائخ جن کا تعلق بغداد سے تھا وہاں میں نے حاضریاں دی. شیخ شبلی کا ذرا مزار تلاش کرنے میں ملا جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار سے فاتحہ پڑھ کے نکلے. سنا تھا کتابوں میں کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ سے متصل جو قبرستان ہے اس قبرستان میں شیخ شبلی کا مزار. میں وہاں گیا اور اپنی عقل سے یہ سوچا یہاں جو یہ گورکن ہوتے ہیں اس میں کوئی بوڑھا آدمی تلاش کیا جائے، عمر رسیدہ، اس کو یقیناً معلوم ہوگا. تو ایک بہت بوڑھے آدمی سے میں نے پوچھا حضرت شیخ شبلی کا مزار کہاں، اس کو معلوم تھا، وہ لے گیا مجھے کہ آئیے. بہت دور پیدل لے گیا تو وہاں اسے بتایا کہ یہ مزار ہے شیخ شبلی کا. وہ گرل لگی ہوئی تھی، اس میں تالا لگا ہوا تھا. تو میں نے اس کو کہا بھی ہمیں تو یہاں حاضری دینی ہے. تو وہ وہاں ایک دیوار میں تھوڑا سا کٹ بنا ہوا تھا، وہاں سے وہ نکل کر گیا، سامنے کا مکان تھا اس سے چابی لے کر آیا، اور چابی لا کر پھر اس نے گرل کھولی. کھولنے کے بعد کہا اطمینان سے حاضری دیں، کوئی مجھے جلدی نہیں. یوں میں نے الحمدللہ حاضری دے دی شیخ شبلی. سرحانے حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے کہ جو حضرت جنید بغدادی کے مامو بھی تھے اور وہ مرید تھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. معروف کرخی کے متعلق بڑے بڑے صوفیاء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قبر سے نکل کر اور جو ان کے ماننے والے ان کی مدد کرتے. وہاں بھی الحمدللہ حاضری دی میں نے. اور صدام حسین نے بہت بہترین مسجد ان کا مزار بنایا کہ آدمی کی طبیعت خوش ہو جائے. بہت شاندار مزار گولائی میں ایسی بہت بڑی مسجد بنائی اسی رحمت اللہ علیہ. ان کی تختی نظر آئی پھر نیچے اترا میں نے ان کے مزار پر بھی فاتحہ پڑھی. ان کے بھائی بھی بہت بڑے عالم تھے ان کا مزار بھی ان کے برابر میں تھا وہاں میں نے فاتحہ پڑھی. تو اس طریقے سے بغداد شریف میں ان مزارات پر الحمدللہ میں نے حاضری دی. تو چند واسطوں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ ہے تصوف وہ حضرت شیخ شبلی سے مل جاتا. اور شیخ شبلی یہ اتنے بڑے بزرگ تھے یہ مجنون قسم کے ہوتے تھے. لوگ ان کو معاذ اللہ پاگل ہی سمجھتے تھے تو یعنی حالت جزم میں تھے. اور کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہیں اور شیخ شبلی سامنے سے آئے. حضور علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا ان کی پیشانی کو بوسا دیا. اور جو حضرات جو انہیں پاگل سمجھتے تھے ان کا حضور یہ اتنی نوازشات کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے وجہ کیا تھی اس کی. آپ بھی اس پر عمل کریں. فرمائی ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ پر ایک آیت ہے قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت جو حضور علیہ السلام کی شان اور ان کی فضیلت میں کہا. یہ آیت یہ ہر نماز کے بعد پڑھتا اس لیے مجھے یہ آدمی پسند ہے. آپ بھی پڑھا کریں. ہاں آخری سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے اس میں ہے یہ آیت جو حضور کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ اس میں بیان کیے گئے. وہ آپ روزانہ پڑھا کریں نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے. اس لیے میں نے یہ اکرام ان پر کیا انہیں شیخ شبلی پر رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے. اور پھر اس کے بعد وہ مرید تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے. اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے. اور ضمناً میں عرض کروں آپ سے کہ تصوف میں دو تین باتیں جو ہے نا بڑی اہم ہیں. وہ کتاب پڑھیں آپ اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. وہ یہ ہے کہ دو بیماریاں ایسی جو نے بڑے بڑے بزرگ کو زمین بوس کر دیا ہے. ایک تو ہے کبر یعنی تکبر اور ایک ہے دکھاوا تسن و ریاکاری. تصوف اصل میں نامی اخلاص کا. اخلاصی سے آدمی تصوف سیکھتا ہے اور یہ ساری بھلائیاں جو ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما. دکھاوا نہیں ہوں تسنن نہیں ہوں ریاکاری نہیں ہوں. کسی زندگی نے وفا کی ہم انشاءاللہ ایک دن سے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے اور اس کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے مقابلے میں گویا اخلاص کیا ہے اس پر ہم ایک مرتبہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. حضرت جنید بغدادی تھے وہ بڑے مخلص تھے اخلاص سے بھرا ہوا. کسی ان سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے یہ اخلاص کہاں سے سیکھا. وہ سمجھا یہ نام لیں گے فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو مجھے اخلاص آ گیا. بڑا عجیب جواب دیا حضرت جنید بغدادی نے. فرمایا میں نے یہ حجام سے سیکھا. کہنے حجام سے سیکھا. کہنے وہ کیسے. کہنے میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا بال بڑھ گئے میرے اور پیسے میرے پاس نہیں تھے تو میں حجام کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی حجام اللہ کے واسطے میرے بال کاٹ دو میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس پیسے نہیں. ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں تمہیں پیسے ادا کروں گا ضرور انشاءاللہ. اب وہ نائی نے بال کاٹے ان کے. ایک برابر بیٹھا تھا جو پیسے دے کے کٹوانے والا تھا اس کو چھوڑ دیا. جنید بغدادی کا خط بنانے لگ گیا. وہ کہنے لگا بھائی یہ تو فی سبیل اللہ کوئی فقیر آ گیا تیرے پاس اور تو نے مجھے چھوڑ دیا میں تو پیسے دوں گا تجھے خط بنانے کے. انہوں نے کہا چپ خاموش بیٹھا. اس کو ڈانٹ دیا. اس کا کہا سن یہ تیرا خط میں بنا رہا تھا پیسے کے لیے اور یہ کام کر رہا ہوں میں اللہ کے واسطے. وہی چپ چاپ بیٹھا رہا. خط بنا کے نکل گئے. اب کوئی دور ایسا آیا کئی مہینوں کے بعد کہ کوئی ان کے معتقد تھے یا کون تھے وہ آئے اور ان کو کچھ اشرفیاں دیں گے، لو بھائی گزر اوقات کرو اس میں، تم اکیلے یہاں رہتے ہو، کوئی کاروبار نہیں کچھ نہیں، وہ اشرفیاں لے کر کے وہ ایک پڑیا یا پوٹلی میں باندھ کر نائی کے پاس گئے. نائی کو بلا کر کہا بھائی یہ لے، یہ فلاں وقت بال کٹوائے تھے نا میں، یہ اس کا معاوضہ تو لے لے. اس نے اشرفیاں اٹھا کر کے پھینک دی. فرمایا یہ کام تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، یہ اشرفیوں کے لیے تھوڑی کیا تھا میں. جنید بغدادی چل دیے تو حضرت جنید بغدادی فرمایا تھا میں نے اخلاص اس حجام سے سیکھا، اخلاص کیا ہوتا، اور اس کی ضد ہے ریاکاری، تسن. بڑی سے بڑی عبادتیں یہ سب کے سب ناکارہ اور عاد ہو جاتی ہیں اگر اس میں ذرا سا بھی کبر آ جائے، غرور آ جائے اور تسن یا ریاکاری آ جائے تو بڑی بڑی اچھائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. کسی پر ہم اس کو عنوان بنا کر گفتگو کریں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کبر جو ہے، یہ غرور، یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کے بدن میں چونٹی کی طریقے سے چلتی ہے، آدمی خود پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا آدمی کو پتا ہو تو توبہ کرے نا، جب آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ میں کبر ہے، غرور اور تکبر ہے، تو وہ توبہ بھی نصیب اسے نہیں ہوتی، اور نتیجتاً وہ ایسی دنیا سے چلا جاتا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی کسی ایک آدمی کو بھی اپنے سے حقیر جانے تو یہ سمجھ لو کہ اس میں کبر ہے، اس میں غرور ہے، کسی کو نیچا نہیں جانے، اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ سب برابر ہیں، ہم گناہگار ہیں. اور یہ اس سے آدمی کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا مسلک جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے. کبھی کسی کو گھٹیا نہ جانے، اس کو انشاءاللہ ہم اس وقت بیان کریں گے جس وقت کہ اس پر گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو کہنے میں نے اخلاص جو ہے وہ حجام سے سیکھا، تو میں نے کہا کہ تصوف کی روح جو ہے وہ یہ ہے اخلاص، اور اگر اس میں دکھاوا ریاکاری آ جائے وہ سب کچھ کافر ہو جاتا. اب اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں، تقریر تو میں کسی اور وقت میں کروں گا جب اس پر گفتگو کروں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا ایسے گردن جھکائے ہوئے اللہ اللہ میں لگا ہوا، جیسے نہیں کہ دور سے آدمی دیکھے کہ یہ بہت اللہ والا آدمی گردن جھکا کر بیٹھا ہوا، لگتا بس اللہ سے لو لگائے ہوئے. اب فاروق اعظم بڑے نباس اس کے پاس گئے، جا کر اسے ایسے دھکا دیا، فرمایا گردن سیدھی کر. اب جب فاروق اعظم کو دیکھا تو گردن تو سیدھی ہونی تھی، تو فرمایا اخلاص جس کا نام ہے اس کا تعلق دل سے، گردن سے نہیں. اور ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا طویل سجدے میں تھا مسجد نبوی میں، حضرت فاروق اعظم گئے اور فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ یہ کام تو گھر میں جا کر کے کرتا، یہاں تو دنیا دیکھ رہی. اور سفیان ثوری کا ایک قول حضرت امام غزالی نقل کیا، وہ فرماتے ہیں بڑا عجیب ہے، ہم جس زمانے میں تھے اس زمانے میں لوگ نیکی کا کام کرتے تھے اور اس میں دکھاوا کرتے تھے، آج ہم نے وہ زمانہ دیکھا جن میں سرے سے نیکی نہیں، خالی دکھاوا ہی دکھا ہوا. یعنی یہ کہ ایک آدمی بے نمازی ہے اور آپ کے سامنے کہہ رہا ہے بھائی آج کل سردی ہے، بڑی دقت ہوتی فجر کی نماز پڑھنے میں، حالانکہ نماز ہی نہیں. کہتے ہیں یہ دور وہ ہے کہ جس میں نیکی نہیں کر رہا آدمی، خالی دکھاوے پہ گزارا. ہمارے وقت میں تو آدمی نیکی کرتا تھا اور اس میں دکھاوا تھا، اب تو خالی شہرت ہی شہرت، سرے سے کوئی عبادت ہی نہیں. تو یہ بڑے صوفیاء کرام کے ایسے مسائل ہیں کہ جس کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے آپ، آج کل جو بولی بولی جا رہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ارے بھائی آپ یہ حنفی حنفی کیا کہتے ہیں، سیدھے کہو محمدی، اس کے بھی لوگ آج کل دشمن ہو گئے. یعنی ہر جگہ کہیں صاحب یہ دیکھیے آپ حنفی اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا احسان ہے. قرآن حدیث سے شبلی ایک آزاد مورخ ہے، سننی بھی نہیں تھا وہ، وہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھ لیا کہ اب یہ سلطنت اسلامیہ جو ہے یہ اتنی بڑھے گی کہ پوری دنیا پر اس کا سکہ ہوگا، جیسے عباسی سلطنت، روس، سمرقند، تاشقند، یہ سب اس کی حکومت میں تھے، بغداد، ایران، افغانستان، کہاں تک تھی حکومت، ملتان تک حکومت تھی عباسی سلطنت کی. تو یہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو اس کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے؟ تو شبلی کہتا ہے 11 لاکھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے املا کروائے، وہ جو ٹھیک 40,000 کی ٹیم تھی جو مسائل کا استنباط کرتی، تو 1,100,000 مسائل استنباط کروا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور بڑے عمدہ القاب سے داتا صاحب امام اعظم کو یاد کرتے، اور بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ میں حنفی ہوں. ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی دیکھیے کتنا پیارا واقعہ. میں کچھ تصوف کی گتھی میں الجھ گیا. اب میں نے کیا کیا، بس بزرگوں کے مزارات پر سیاحت کرتا رہا، تو حضرت بلال کے مزار پر گیا اور وہاں میں سو گیا. رات میں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک دروازے تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بوڑھا آدمی ہے جو اسے حضور سینے سے لگائے ہوئے. میں حیران ہو گیا کہ کون خوش قسمت ہوگا جو حضور نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا. میں آگے بڑا قدم بوسی کی، میں نے پوچھا حضور یہ بزرگ کون ہے؟ فرما تم اسے نہیں جانتے؟ کہا حضور نہیں. فرما یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں. اب اس خواب کا ترجمہ جو داتا صاحب نے کیا وہ دیکھی کیا ہے. فرمایا اگر امام اعظم کو حضور انگلی پکڑ کر کے چلاتے، اگر میں خواب میں یہ دیکھتا تو اس میں خطرہ تھا کہ بچہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، یا ان کے نقش قدم پر چلتے تو خطرہ ہوتا کہیں ٹھوکر کھا گر نہ جائے، اور امام اعظم کو حضور اپنی گود میں لیے ہوئے. تو میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، خواب کی تعبیر یہ نکالی، امام ابو حنیفہ کا مذہب اتنا سچائی خود نہیں چل رہا ہے بلکہ سرکار نبی کریم علیہ السلام ہی نے چلا رہا ہے. اس لیے وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. اس لیے امام اعظم کے ماننے والے کہتے ہیں کبھی یہ مت کہو یہ امام اعظم کا قول ہے. وہ امام اعظم کا قول نہیں، وہ تو یا تو کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہوگا یا کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا. امام اعظم کا قول نہیں، وہ حدیث سے اخذ کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے، کبھی انشاءاللہ عمر نے وفا کی تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی خواب میں. میں نے حضور علیہ السلام سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر ملنا ہو تو مجھے کیا کیا جائے؟ حضور فرما بیت اللہ شریف آؤ، وہاں ہماری ملاقات ہو جائے، یا مدینہ شریف آؤ، وہاں ہماری ملاقات ہو جائے. حضور نے فرمایا مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو، وہاں میں تمہیں ملوں گا. کتنا مقامی میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ بے درے فرماتا میں حنفی ہوں، حنفی المذہب. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، دیکھیے سب حنفی گزرے ہیں. یہ جس کا مطلب ہے کہ حنفی مذہب میں کوئی خوبی ہے ایسی جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، نہیں 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 ہم تو محمد ہی کہلائیں گے، حنفی نہیں کہلائیں گے. اچھا کہلاؤ محمد، ہمارے ابا کا کیا جا رہا. لیکن امام اعظم کے بغیر یا کسی بھی علماء نے امت کا پورا فیصلہ کہ آدمی کو کسی نہ کسی امام کا مقلد ہونا چاہیے تاکہ نکیل پڑی رہے اور وہ سارے معاملات جو ہیں اپنے امام کے تابع ہو کر کے کرے، اور اگر بے نکیل ہو جائے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے گا. اور ایک امام کی تقلید واجب ہے، علماء فرماتے ہیں چاہے وہ شافعی ہو چاہے حنفی ہو، ایک امام کی تقلید واجب ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اگر اس نے کسی امام کو چھوڑا تو گمراہ ہو جائے گا. اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی ہو تو دیکھے کہ سہولت جو ہے وہ شافعی میں مل رہی ہے تو شافعی جو ہے مذہب میں وہ اپنا لے مذہب، وہ بھی صحیح نہیں کہ بھئی یہ بھی تو حق ہے نا. اس کے بھی تقاضے ہیں شرعی، جو فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے پورے اس کے قواعد لکھے، کسی دوسرے مذہب کو کب اختیار کیا جائے اس کے بھی ضابطے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تو آپ دیکھیں چلو بھئی اس میں گزارا نہیں ہے، چلے امام شافعی کا مذہب اختیار کر لو کہ اس میں جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ جائز ہے، تب وہ کرنے لگ جائے. ایسا نہیں، ورنہ آدمی ہوا کا بندہ بن جائے گا، جہاں سہولت ہوگی پھر وہاں چلا جائے گا، ایک قانون سے بھی بندہ نہیں رہے گا. تو ہم جو بھی بات ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، وہ پورا ہے تو صحیح ہے. اور دوسروں کا کیس ایسا ہے جیسے آدمی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ یہ سمجھے کہ بھئی دوائیوں پر تو سب پر لکھا ہوتا کہ یہ دوا پیٹ کے درد کی، جائیں میڈیکل اسٹور سے کہیں بھئی آپ پیٹ کے درد کی دوا دیں، وہ دے دی اس نے دوا لی تو وہ پی رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ زیادہ عقل مند ہے یا وہ زیادہ عقل مند ہے جو پیٹ میں درد ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، اسے کہ جی آپ نسخہ تجویز کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ نشیب و فراز کو جانتا ہے، اور اس کو جانتا ہے کہ یہ اگر دوا اس نے پی لی سے ری ایکشن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو ہم ایسے لوگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بیمار ہیں، ان طبیب کے کہنے پر ہم پھر علاج کرتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے لیتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے سمجھ لیں گے مسئلہ، تو یہ سخت غلطی ہے، اس میں آدمی ہوا کا بندہ بن جائے گا. اور کیا آدمی حدیث سے مسائل نکال سکتا؟ بلکہ ہمارے اکابر علماء یہ بھی فرمایا کہ ڈائریکٹ حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کرے عوام، ورنہ وہ شبہ میں پڑ جائے گا. کہیں یہ حدیث بھی آپ کو ملے گی، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو آپ کہیں لو بھائی سنت ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو، کیونکہ آپ نے نظر وہ حدیث تو گزری نہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا، آپ نے یہ حدیث پڑھی نہیں. تو امام اعظم تو اس ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر فتویٰ دیتے نا کیا کیا جائے. اپنی عقل سے آپ کریں گے اس میں یقیناً دھوکا اور ٹھوکر کھائیں گے. اور اتنا بھی نہیں کہ کبھی اپنے امام کے مذہب پہ کر لیا، کبھی کسی کے امام کے مذہب پر عمل کر لیا، یہ بھی نہیں. پھر تو آدمی یہ بھی ہوا کا بندہ بن جائے گا، پھر اپنی مرضی کے مطابق مسائل تلاش کرے گا. ایک امام کی پابندی ہونی چاہیے. تو حضرت داتا گنجمش علی حجویری یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، جتنے علماء مشائخ آپ دیکھیں مقلد تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، خواجہ غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، قطب الدین بختیار قاکی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، حضرت غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شخ یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. جتنے بزرگان دین ہیں یہ سب کے سب مقلد گزرے ہیں، کوئی ان میں غیر مقلد نہیں تھا. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، بات تو بڑی تلخ ہے، ہندوستان میں ان کو غیر مقلدی کہا جاتا تھا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے انگریز کو درخواست دی کہ ہمیں لوگ غیر مقلد کہتے ہیں تو آپ ہمارا نام جو ہے وہ اہل حدیث رکھ دیں. یہ نام تو انہوں نے انگریزوں سے مانگ کر کے لیا، ورنہ ان کو پہلے سب کے سب اہل حدیث ہی کہتے تھے. تو یہ انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے ان کا، جو مسلمانوں نے جھگڑا اور فساد برپا ہے نا انگریز کی وجہ سے برپا. درس کہ حضرت داتا گنج علی حجویری نے جو شریعت طریقت کے رموز بیان کیے، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی آدمی کو مرشد کامل کی ضرورت ہو اور نہ مل رہا ہو کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. اور اس میں بھی دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ مرشد سے جو سیکھتے ہیں وہ ساری باتیں کشف المحجوب میں موجود ہیں، اور یا یہ کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کامل مرشد سے تمہاری ملاقات کرا دے گا. واقعی وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک پیر ایک مرشد کا کام کرتی کشف المحجوب، وہ بڑا ذخیرہ ہے تصوف کا کشف المحجوب میں. اور بعض اکابر علماء نے لکھا کہ کشف المحجوب جو ہے فارسی زبان میں دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو تصوف پہ لکھی گئی فارسی کی. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اب کشف المحجوب آپ پڑھیں تو ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں سنیوں کے، علامہ ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ، جو اعلی حضرت کے شاگرد بھی اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، ان کی کشف المحجوب کا ترجمہ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، بڑا ادیبانہ ترجمہ ہے علامہ ابو الحسنات صاحب کا. اور یہی وجہ کہ جب آپ داتا صاحب کے مزار پہ جائیں وہ حصہ جہاں خواتین حاضری دیتی ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بڑا کتبہ لگا ہوا امام اہل سن علامہ ابو الحسنات صاحب، ان کا مزار بھی وہیں ہے. یہ بھی داتا صاحب نے ان کی کتاب کو اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشا، ان کے جگہ بھی اپنے قریب ہی دی حضرت علامہ ابو الحسنات صاحب، وہیں ان کا مزار ہے. کبھی جائیں حاضری پہ تو داتا صاحب کے پائنتی سے دہنے ہاتھ کی طرف جائیں تو وہاں مزار علامہ ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آپ کا وصال جو ہے نا پیدائش پر تو میں نے بتایا نا کہ متفق نہیں ہے علماء، لیکن آپ کے وصال پر سب متفق ہیں کہ 65 ہجری میں ہوا. اچھا اب یہ بھی سن لیجئے، باپ کے 22 کو سفر کو ان کا عرس منایا جاتا، اصل میں ان کی تاریخ وصال ہے 10 محرم. تو ایک مرتبہ 10 محرم میں جو عرس تھا داتا صاحب کا، اس میں 10 محرم میں شیعہ حضرات کے جلوس بھی نکلتے ہیں. تو اتنا بڑا ٹکراؤ ہوا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا اور شیعوں کا، پھر سب نے سر جوڑ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم یہ عرس جو ہے منایا کریں گے داتا صاحب کا جب 40واں. تو سفر کی 20 تاریخ کو داتا صاحب کا عرس منایا جاتا، تو صرف فساد سے بچنے کے لیے اس کو، لیکن ان کا وصال جو ہے وہ 10 محرم شریف کو ہے. اور ان کے بے شمار آثار وہاں موجود تھے، ان کا کتب خانہ وغیرہ. ایوب خان صاحب جب تشریف لائے انہوں نے ایک مذہبی محکمہ بنایا، ایک ڈپارٹمنٹ مذہبی، ایک خبیث ترین آدمی تھا جو اس کو ڈائریکٹر بنایا، فضل الرحمان اس کا نام تھا. اس کو ڈائریکٹر مذہبی امور بنا دیا کہ جس نے یہ جو جھٹکے کا گوشت ہے نا اس کے پلانٹ بھی منگوا لیے تھے، یا بھینس کالونی میں لگ بھی کہتے کہ ہم لوگ شور شرابہ نہیں کرتے، آپ لوگ سب وہ جھٹکے کا گوشت کھاتے، خیر وہ نکل گیا، ورنہ ہے تو سب کو حرام کھلاتے. اس کمبخت نے کیا کیا کہ جتنے داتا صاحب کے تبرکات تھے وہ سب اس نے لیے، لانے کے لے جانے کے بعد دریائے وہ جو ہے وہاں لاہور کا دریا کیا کہتے ہیں اس کو، دریائے راوی، دریائے راوی میں ڈال دیا، داتا صاحب کا کتب خانہ اور جو ان کا جبا جو ان کی نشانیاں تھی وہاں ڈال دیا، اور یہ سمجھا کہ اس کو لوگ بوسا دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ سارا ذخیرہ اس نے دریا میں ڈال دیا جناب اس نے. جب وہ لے کر جا رہے تھے کچھ لوگوں نے لالچ دے کے ان کو پیسے دے کر کچھ لے لیا، وہ کچھ بچ گئے جو لاہور میں کسی کے پاس ہیں ان کے تبرکات. اچھا ان کی شادی نہیں ہوئی تھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، اس لیے ان کے کوئی اولاد نہیں. ایک ان کے مرید تھے جو عبداللہ ہندی کے نام سے تھے، وہ ان کے جانشین ہوئے اور انہی کا نام لیا جاتا، انہی کی اولاد وہاں سجادہ نشین ہے. غرض کے بڑے بڑے اولیاء کرام جو لاہور میں آئے، بلکہ بادشاہ، وہ بغیر ان کے مزار کے حاضری دیے کہیں جاتے نہیں تھے. جب وہ افغانستان سے آئے تو کچھ عرصہ لاہور میں رہے، پھر کچھ عرصہ ملتان میں رہے، بڑے بڑے اولیاء کے مزارات ہیں ملتان میں، وہاں آئے، پھر لاہور آئے، پھر لاہور آنے کے بعد وہیں رہ گئے. اور آپ بتائیے کہ لاہور میں اس زمانے میں بت کدے تھے ہندو. سلطان محمود غزنوی نے اگرچہ لاہور فتح کر لیا تھا اور اس کا بیٹا تھا سلطان مسعود، وہ اس زمانے میں حاکم وقت تھا، لیکن اس کی بیراروی کی وجہ سے وہ ویسی حکومت نہیں چلا سکا جیسے اس کے باپ نے چلائی. تو سلطان مسعود کی حکومت تھی جس دور میں داتا صاحب لاہور آئے. تو سب سے پہلی کرامت لاہور میں یہ ہوئی کہ آتے ہی آپ نے پہلے مسجد بنائی. صوفیہ جب آتے ہیں تو پہلے مسجد کا اہتمام کرنا کہ ہر نماز باجماعت پڑھی جائے. اچھا اس زمانے میں کمپاس وغیرہ تھے نہیں، انہوں نے اپنے علم سے اندازے سے قبلے کی سم متعین کی اور مسجد بنا دی. اب وہاں کے مشائخ میں چیمیں گوئیاں ہونے لگیں کہ شاید یہ مسجد جو ہے وہ قبلے سے کچھ ہٹی ہوئی ہے، تو اعتراض بھی کرتے تھے لوگ. تو ایک مرد داتا صاحب نے سب کو بلایا اور اس مسجد کا افتتاح کیا، غالباً نماز عصر میں ساری صفیں بن گئیں، اور جب داتا صاحب نے تکبیر کہی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ان کی آنکھوں کے سامنے. تو اعتراض کرنے والے حضرات کا اعتراض ختم ہو گیا اور یہ کرامت بھی مشہور ہوئی داتا صاحب. ہاں اب کیا ہوا کہ بادشاہوں نے لوگوں سے ایمان تو دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت داتا گنج علی حجری نے دلوں پر ان کی حکومت کی، انہوں نے انسانوں پر حکومت کی، انہوں نے دلوں پر حکومت کی. اور حضرت خواجہ غریب نواز جیسا صوفی، انہوں نے 40 دن تک حضرت داتا صاحب کے مزار پور انوار پر چلا کیا، اور وہاں سے پھر اس کے بعد ہندوستان تشریف لے گئے اور رات میں کچھ شکوا اور گلا کرنے لگے کہ شاید داتا صاحب نے کچھ نوازا نہیں. تو خواب میں آن کر داتا صاحب نے فرمایا پھیلاؤ اپنا دامن، انہوں نے اپنا دامن پھیلایا اور داتا صاحب نے جو نوازا. صبح جب اٹھے خواجہ غریب نواز تو یہ کہا انہوں نے، گنج بخشے مظہر فیض عالم نور خدا، ناقصارا پیر کامے کامل آرا رہنما. گنج بخشے یعنی خزانہ بخش دیا داتا صاحب نے مجھے، اتنا دیا داتا صاحب نے. یہ شعر ابھی تک خواجہ غریب نواز کا ان کے مزار کی لو پر لکھا ہوا ہے. بڑے بڑے صوفیہ آئے، جہانگیر، عالمگیر، اورنگزیب، ایسے ایسے صوفیہ آئے اور ان کے مزارات پر آتے رہے، فاتحہ پڑھتے. اب آپ دیکھیے کہ ایک فقیر منش آدمی کا مزار ہے داتا گنوش علی حجویری، اور اس کے قریب ہی جہانگیر کا مقبرہ ہے. آپ وہاں جائیں مشکل 10 لوگ بھی نہیں ہوں گے، اور یہاں دیکھیے آپ اتنا مجمع ہے کہ جب ان کا عرس ہو تو 20-22 لاکھ آدمی وہاں جمع ہوتا، کوئی ہوٹل آپ کو رہائشی نہیں ملے گی، اتنا لوگ ان کی عقیدت اور محبت میں وہاں آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور الحمدللہ اور فیض پاتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ. بڑے بڑے حضرات وہاں جاتے ہیں، ہندوستان سے ابھی تک حضرات آتے ہیں داتا صاحب کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے، جو حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں کہ بھئی خواجہ غریب نواز نے یہاں سے فیض لیا تو ہمیں بھی وہاں آنا چاہیے، جاتے ہیں. ہمارے یہاں کے بھی حکمراں جو ذرا گڑبڑ ہیں وہ تو نہیں آتے، لیکن پرانے کئی حکمراں جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے باضابطہ وہاں فاتحہ پڑھی اور وہاں سے فیض لے کر کے وہ جاتے ہیں. تو یہ ہر خاص و عام کے لیے ماشاءاللہ مزار کھلا ہوا ہے، اور ایک عالی شان قسم کا مقبرہ اور مسجد عالی شان داتا صاحب کی آج بھی بنی ہوئی ہے، اور ہر آدمی وہاں جا کر اپنے لیے ایک سعادت محسوس کرتا ہے کہ داتا صاحب کے دربار میں جائے۔ تو غرض یہ کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں داتا گنج علی اجویری، کبھی بھی موقع ملے لاہور جانے کا تو آپ ضرور جائیں اور حاضری دیں۔ اور دیکھیے، زندگی میں کبھی بھی آپ جنگ اخبار پڑھتے ہیں، فلاں اخبار پڑھتے ہیں، رسالہ پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں، آپ ایک مہینہ نکال کر کشف المحجوب کا ضرور مطالعہ فرما لیں اپنی زندگی اور اپنے ایمان کو سنوارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ کشف المحجوب کا ضرور مطالعہ فرما، بال استعاب پڑھتے رہے آپ، اور یہ دیکھ لیں کہاں ختم کیا، پھر دوبارہ وہاں سے پڑھیں، کوئی صفحہ اس کے بچے نہیں، پورا مطالعہ فرمائیں تو دیکھیے بڑی انشاءاللہ برکت ہوگی، اور بہت سے نازک مسائل آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے، تصور طریقت کے اخلاص پیدا ہوگا، اور جیسے میں نے بتایا تسن و ریا، اس سے نجات ہوگی، اور اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت اور محبت پیدا ہوگی، اور جب کہیں جانا ہو لاہور تو ان کے مزار پر حاضر دیے بغیر آپ مت آئیے، ضرور حاضر دیں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ، حالانکہ طبیعت میری بہت خراب ہے 3 دن سے۔